أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين. پچھلی نشست میں ہم نے اخلاص فی العمل کے باب میں جو چھٹی حدیث مبارکہ امام نبوی رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہے اس کے حوالے سے ایک اہم نقطہ جو کہ عیادت مریض کا تھا اس کے حوالے سے جو آداب پیش نظر رکھے جانے چاہیے ان کا ذکر کیا تھا. اس حدیث مبارکہ میں اور بھی بہت سی اہم امور کی طرف اشارہ وہ کیا گیا ہے اور اس میں سے چند باتوں کو انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اپنا واقعہ بیان فرما رہے ہیں اس حدیث مبارکہ میں کہ حجت الوداع کے موقع پر جب مکہ تشریف لے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو وہاں پر جا کر شدید علیل ہو گئے. پھر اسی علالت کی کیفیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو اس موقع پر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند امور میں ہدایات کی درخواست فرمائی. تو وہ پوری حدیث مبارکہ اس سے ہم گزر چکے ہیں. اس میں پہلی بات تو یہ سامنے آئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مبارک سنت یہ تھی کہ آپ اپنے صحابہ کرام کی مزاج پرسی فرمایا کرتے تھے, بالخصوص ان میں سے جو بیمار ہو جاتے تھے ان کی عیادت کو تشریف لے جایا کرتے تھے. چنانچہ عیادت کے موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے بھی رہنمائی چاہی کہ کیا وہ اپنا کثیر مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر سکتے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انی قد بلغ بی من الوجاع ما ترى, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ میں اپنی بیماری میں کس شدت کو اور کتنی تکلیف کو پہنچ چکا ہوں اور یہ کیسی شدید بیماری مجھے پہنچ چکی ہے. وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي, اور میں مال کا یعنی باحیثیت شخص ہوں, میرے پاس کثیر مال بھی ہے, مال بہت زیادہ بھی ہے, اور میری وارث نہیں ہے سوائے میری ایک بیٹی کے. اَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي, تو کیا میں اپنا دو تہائی مال صدقہ کر دوں؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ نہیں. پھر انہوں نے نصف کی اجازت چاہی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. پھر انہوں نے ایک تہائی کی اجازت چاہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ الثلث, ہاں ایک تہائی تم صدقہ کر سکتے ہو, اور فرمایا کہ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ, کہ یہ ایک تہائی بھی بہت زیادہ ہے اور بہت بڑی مقدار ہے. چنانچہ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اہم معاملات کے اندر دیگر حضرات سے, بالخصوص اہل علم حضرات سے مشورہ کرنا چاہیے. مشورے کی اہمیت بھی یہاں سے واضح ہو رہی ہے. کسی بھی معاملے میں متعلقہ افراد سے مشورہ کرنا یہ انسان کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے. دینی معاملہ ہو تو دین کا علم رکھنے والے حضرات سے مشورہ کیا جائے, اور اگر کوئی دنیاوی معاملہ ہو, مثال کے طور پر کوئی گھر بیچنا خریدنا ہو, کوئی گاڑی بیچنی خریدنی ہو, یا اسی طرح سے اور کوئی معاملہ ہو, تو جو بھی متعلقہ افراد ہیں ان سے ضرور مشورہ کر لینا چاہیے. مشورہ ایسا عمل ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی برکت رکھی ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجم تبرانی میں نقل ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما خاب من استخارا, وہ شخص نامراد نہیں ہوگا کہ جس نے استخارہ کیا. اللہ تبارک و تعالی سے کسی معاملے میں رہنمائی چاہیے کہ جو معاملہ اور جو شے اس کے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہو, اللہ تعالی اس پر ہی اس کے دل کو جما دے, رہنمائی عطا فرما دے, تو جو استخارہ کرے گا وہ نامراد نہیں ہوگا. ولا ندیم من استشارہ, اور وہ شخص نادم نہیں ہوگا, پشیمان نہیں ہوگا, شرمندہ نہیں ہوگا کہ جس نے مشورہ کیا. مشورہ کرنے کے بعد, ہر پہلو کا جائزہ لینے کے بعد, اچھی طرح سوچنے سمجھنے کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شرمساری سے بچائے گا. ولا عالم اقتصدا، اور وہ شخص مفلس نہیں ہوگا کہ جو میانہ روی اختیار کرے گا. ہم میں سے کوئی شخص بھی وہ عقل کل نہیں ہے، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی عقل کمال کو پہنچ چکی ہے اور وہ ہر معاملے کا ہر اعتبار سے جائزہ لے سکتا ہے. لہٰذا ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے اور اس بات کو پریکٹس بنانا چاہیے کہ بہت زیادہ مشورے کا اہتمام کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت فرمائی، حالانکہ آپ انسانوں میں سب سے بڑھ کر عقل مند، معاملہ فہم اور نتیجے تک پہنچنے والے، معاملات کو سمجھنے والے انسان تھے، شخصیت تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کی رہنمائی کے لیے وحی بھی نازل ہوتی تھی، آپ کو یہ ہدایت فرمائی کہ وشاورہم فی الامر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معاملات میں، یعنی صحابہ کرام سے مشورہ کیجیے. اسی سے معاملات میں برکت بھی حاصل ہوتی ہے اور مختلف پہلو بھی واضح ہو جاتے ہیں. پھر دوسری بات جو کہ اس حدیث مبارکہ میں واضح ہو رہی ہے، خاص طور پر اس ٹکڑے سے، وہ یہ ہے کہ انسان جب کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو کہ جس میں اسے موت کا خوف اور اندیشہ ہو، تو وہ ایک تہائی مال سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کریں. اور اسی سے پھر اہل علم حضرات نے، فقہا نے یہ بات بھی بیان کی، اس حکم کا بھی استنباط فرمایا کہ وصیت بھی ایک تہائی مال سے زیادہ کی وہ نہیں کرنی چاہیے. اگر انسان تندرست ہے یا کوئی ایسا چھوٹا موٹا مرض اسے لاحق ہو گیا کہ جس کی وجہ سے موت کا تو اندیشہ اسے نہیں ہے، تو اسے اختیار ہے کہ جو بھی صدقہ کرنا چاہے، خیرات کرنا چاہے، چاہے دو تہائی کرے، آدھا کرے، ایک تہائی کرے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی. لیکن یہ کہ اگر کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا کہ جس میں اسے موت کا خوف محسوس ہو رہا ہے، تو پھر وہ ایک تہائی سے زیادہ اپنے مال کو صدقہ وہ نہ کرے. پھر وصیت کے بارے میں بھی زیادہ سے زیادہ کی جو اجازت دی گئی وہ ایک تہائی کی حد تک ہے، لیکن اس میں بھی اہل علم حضرات نے وضاحت فرمائی کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ والثلث کبیر یا والثلث کثیر، کہ یہ جو ایک تہائی ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے اور بڑی مقدار ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس سے بھی وصیت کو کم ہی رکھا جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح مسلم میں قول نقل ہوا، آپ فرماتے ہیں کہ لو ان الناس غزوا من الثلث الى الربع، کہ کاش کے لوگ وصیت ایک تہائی سے کم کر کے چوتھائی میں کریں. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الثلث والثلث کثیر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تہائی کی اجازت عطا فرمائی اور یہ بھی فرمایا ساتھ کہ یہ جو ثلث ہے یہ بہت زیادہ ہے، بہت ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے خمس کی، یعنی پانچویں حصے کی وصیت فرمائی. تو اس حوالے سے دینی حکم یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 33% ون تھرڈ کی اجازت ہے. اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی، یعنی ان کی نصیحت یہ ہے کہ انسان چوتھائی تک آ جائے، مراد یہ ہے کہ چوتھے حصے کی 25% تک کی وصیت کر لے اگر کرنی ہے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل یہ ہے کہ انہوں نے خمس کی، یعنی پانچویں حصے کی 20% کی وصیت فرمائی. پھر یہ بھی ساتھ ہی ساتھ جاننا چاہیے کہ اگر میت اس کے ورثہ مالدار ہوں تو یہ ہے کہ وہ وصیت کر سکتا ہے اگر چاہے تو، اور ایک تہائی کی حد تک اسے اجازت ہے. لیکن اگر میت کے ورثہ فقراء ہوں تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ وہ وصیت نہ کریں، تاکہ یہ کہ اس کا مال وہ اس کے ورثہ کے کام آئے اور اس کی وجہ سے اسے اجر و ثواب بھی ملے گا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بھی فرمایا کہ انک انتظر ورثتک اغنیاء خیر من انتظرہم عالتن، کہ اگر تم اپنے ورثہ کو غنی یعنی مالداری کی کیفیت میں چھوڑ کر جاؤ گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اس سے کہ تم انہیں مفلسی کی کیفیت میں، تنگ دستی کی کیفیت میں چھوڑ کر جاؤ. یہ تکففون الناس، کہ پھر وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں. تو یہ کہ اگر ورثہ فقراء ہیں، ضرورت مند ہیں، تو وصیت نہ کرنا بہتر ہوگا. اور یہ کہ وصیت انسان کرتا بھی ہے تو اس کا فائدہ، اس کا مال کسی دوسرے شخص کے، انسان کے کام آتا ہے بالعموم، تو دور والوں پر اپنے مال کو خرچ کرنے سے زیادہ بہتر عزیز و اقارب میں اپنے مال کو خرچ کر دینا ہے اور ان کے کام آنے کا اس مال کو ذریعہ بنانا ہے. اس میں اجر و ثواب بھی دوہرا ملتا ہے، صلہ رحمی کا بھی اجر ہے اس میں، اور ساتھ ہی ساتھ صدقے کا بھی اجر و ثواب وہ اس میں ملا کرتا ہے. پھر اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس خدشے کا اظہار فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہجرت یعنی آپ حجت الوداع کی ادائیگی کے بعد یعنی صحابہ کرام کے ساتھ واپس تشریف لے جائیں گے تو کیا میں پیچھے رہ جاؤں گا؟ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی کہ آپ پیچھے نہیں رہیں گے، اور بالفرض اگر آپ ہمارے ساتھ واپس نہ بھی جا سکے تو تب بھی آپ جو بھی عمل کریں گے یہاں پر رہ کر، جس کے ذریعے سے آپ اللہ کی رضا چاہیں گے، اس کے ذریعے سے آپ کے درجے میں اضافہ ہوگا اور آپ کے مقام میں مزید اللہ تعالی بلندی عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اصل میں یہی وہ غم تھا کہ جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لاحق تھا، کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو، انہیں اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سرزمین پر ان کی موت واقع ہو جائے کہ جسے چھوڑ کر، جس سے ہجرت کر کے وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جا چکے تھے۔ صحیح مسلم میں یہ واقعہ جس روایت میں نقل ہوا اس میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی سعد یعودہ بمکہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے پاس تشریف لائے مکہ میں ان کی عیادت کرنے کے لیے، فبکا تو حضرت سعد رونے لگے، قال ما یبکی کا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا چیز تمہیں رولا رہی ہے؟ فقال تو انہوں نے عرض کیا، قد خشیت ان اموت بالارض التی ہاجرت منہا، کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ میری موت اس زمین میں نہ واقع ہو جائے کہ جس سے میں ہجرت کر چکا ہوں، کما مات سعد بن خولتا، جیسے کہ سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ ان کی وفات مکہ میں ہوئی تھی۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اشفی سعدن، اللہم اشفی سعدن ثلاث مرار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما۔ اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی فرمایا کہ ولعلک ان تخلف، شاید کہ تمہیں مزید زندگی دی جائے، حتی ینتفع بک اقوام، ان کے تمہارے ذریعے بہت سی قومیں نفع اٹھائیں، ویضر بک آخرون، اور تمہارے سبب بہت سوں کو نقصان پہنچے، مسلمانوں کو تم سے فائدہ پہنچے، کفار اور کفر کی طاقت تمہارے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ توڑے۔ اور آنے والے وقت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو سچا بھی ثابت کیا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے طویل عمر بھی پائی، اور یہ کہ جس وقت یہ مکہ میں بیمار ہوئے تو اس وقت ان کی ایک ہی بیٹی تھی، آگے چل کے اللہ نے ان کو مزید اولاد بھی عطا فرمائی، یہاں تک کہ انہوں نے 17 بیٹے اور 18 بیٹیاں اپنے پیچھے چھوڑی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے دین کی خدمت کا کام بھی لیا۔ حدیث مبارکہ کے آخر میں حضرت سعد بن خولہ کا بھی ذکر ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یعنی افسوس کا اظہار فرمایا، ان کی حالت کو قابل رحم فرمایا، اور ان کے بارے میں شارحین حدیث کے مختلف اقوال ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے مکے سے ہجرت کی تھی، غزوہ بدر میں شرکت بھی کی، لیکن پھر حجت الوداع کے موقع پر مکہ ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو جس سرزمین سے انسان ہجرت کر چکا ہو وہ اسی طرح ہے کہ جیسے اس نے کوئی مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہو، جسے ظاہر ہے کہ وہ واپس نہیں لینا چاہے گا، اور اسی طرح اس سرزمین پر کہ جسے اللہ کے لیے چھوڑا جا چکا ہو، وہاں پر واپس جانا صحابہ اکرام وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے کہ کہیں ان کی ہجرت کے اجر میں کوئی کمی نہ واقع ہو جائے۔ تو یہی وہ اندیشہ تھا کہ جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر رلا بھی رہا تھا، جیسے کہ تفصیل ہمارے سامنے آئی۔ پھر آخر میں جو اس باب کے حوالے سے مناسبت رکھنے والی شے ہے، اسے دوبارہ تازہ کر لینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، کہ آپ جو بھی شے خرچ کریں گے، جو بھی انفاق کریں گے کہ جس کے ذریعے سے آپ اللہ کی رضا چاہیں گے، اس کی خوشنودی چاہیں گے، إِلَّا اُجِرْتَ عَلَيْهَا، مگر یہ کہ آپ کو اس پر اجر دیا جائے گا۔ جو مال کسی بھوکے کو کھانا کھلانے میں، کسی کو کپڑا پہنانے میں، کسی کی اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو شے بھی خرچ کی جائے، اور اس نیت سے خرچ کی جائے کہ اس سے صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، تو اس پر انسان کو اجر ملتا ہے۔ حتیٰ ما تجالو فی فمرأتک، یہاں تک کہ وہ نوالا اور وہ لقمہ کے جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ اور یہ میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ انسان اپنی ذاتی ضروریات پر یا اپنے گھر والوں یا دیگر مسلمان بہن بھائیوں کی ضروریات پر خرچ کرے اپنے مال کو اس نیت کے ساتھ کہ اس کے ذریعے سے وہ اللہ کی رضا کا طالب ہو، تو یہ چیزیں بھی اس کے لیے باعث اجر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب دلانے اور اس کی خوشنودی دلانے کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنے تمام اعمال اور اللہ کی فرما برداری انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔